له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
اور قریبی ترین رشتہ داروں کو ان کے حق دے دو اور مساکین و مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو. فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ اسراء کی 26 آیت ہے، اور اس کے ساتھ میں دوسری آیہ کریمہ 27 آیت، یہ پارہ 15 جز میں یہ سورہ ہے، اور اس کی یہ 26 اور 27 آیت زندگی کے ایک حساس مسئلے کی طرف انسانوں کو متوجہ کر رہی ہے، اور ایک جھنجھوڑ رہی ہے گہرائی کے ساتھ میں کہ اگر ایک کامیاب زندگی تمہیں گزارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی اس ہدایت کی طرف متوجہ ہو جو تمہاری خود زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، تمہیں ترقی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پوائنٹ، اس نقطے کی طرف تم توجہ کرو کہ اپنی زندگی میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو. انسان جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے، جو کچھ اپنے فیملی کے لیے وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض مراحل میں اپنی توجہ کو بنیادی مسائل کی طرف نہیں رکھ پاتا. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی اور دوستوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، نشست و برخاست جن کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اپنے معیاروں کے تحت نہیں دیکھتا ہے، ان کے معیاروں پر تولتا ہے. اور جب تولتا ہے تو پھر زندگی کے اندر ایک بھوچال آتا ہے، زندگی کے اندر انسان چین و سکون اور اطمینان کھو بیٹھتا ہے. لہذا قرآن کریم کی یہ آیت دو چیزوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے اور زندگی میں کامیابی چاہیے تو پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حق کو ادا کرو، اور دوسری منزل یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کرنے کے بعد جو تمہارے پاس پروردگار نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے اندر اس بات کا خیال رکھو کہ اسراف نہ ہونے پائے. جو تمہیں، تمہارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کو لٹاؤ مت. تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ چادر چھوٹی ہے اور انسان پیر پھیلا رہا ہے تو پھر باہر نکلنے ہیں. اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ مقولہ جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس کو دوسرے انداز سے پیش کیا ہے. جو یہ آیہ کریمہ ہے کہ وآتِ ذی القربٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، پہلی منزل پر حق کو دینے کی بات کی گئی ہے کہ جو تمہارے اہل قربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حق کو ادا کرو، مسکین کے حق کو ادا کرو، ابن سبیل کے حق کو ادا کرو. یہ حق کو ادا کرنا ہے، لیکن اس حق کو ادا کرنے میں بھی لا تبذر تبذیرہ، خبردار ایسا نہ ہو کہ ان کے حق کو تم ادا کر رہے ہو اور اس حق کو ادا کرنے میں اسراف کا شکار ہو جاؤ. ان کو حق کے ادا کرنے میں دامن اعتدال سن سے چھوٹ جائے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حساس مرحلہ ہے کہ جہاں پر حق کو ادا کرنے کی بات کر رہا ہے قرآن، وہاں پر جب اسراف اور تبذیر روک رہا ہے تو پھر وہ مرحلہ جہاں پہ حقوق کی بات نہیں ہے، حق کو نہیں ادا کرنا ہے، اپنی زندگی کے وسائل کو فراہم کرنا ہے، پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ اولویت اس بات کی ہے کہ جب جہاں پہ حق کسی کا دینا ہے، دوسرے کے حق کو دینے میں اسراف نہیں ہے تو انسان اپنے حق میں کس طرح سے اسراف کر سکتا ہے. پھر قرآن کریم اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کیوں نہیں تم اسراف کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو قرآن نے شیاطین کا بھائی کہا ہے، اور شیطان وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کفر اختیار کیا، لہذا اس سے بچو، قرآن نے اس سے روکا ہے. تبذیر جو ہے در حقیقت اس کا مادہ بذر ہے، اس سے لیا گیا ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان گھال میل جہاں پر کرتا ہے وہاں پر یہ لفظ صادق آتا ہے. اگر کہیں پر ہمارے یہاں دو مہمانوں کو ہم نے بلایا اور دو مہمانوں کی دعوت میں ہم 25 لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں، تو اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ تبذیر ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو صرف مال کی بات ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک انسان کسی بھی چیز کو اگر اطاعت الہی کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے، تو وہ تبذیر ہے. امام علیہ السلام سے سوال ہوا، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اس آیت سے یہ چیز بھی نکلتی ہے کہ کہاں پر ہم جب خرچ کریں تو تبذیر نہ کریں، کہاں پر خرچ کریں تو اسراف سے کام نہ لیں. کیا حلال کمائی میں بھی اسراف ہے؟ کسی نے یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حلال کمائی میں بھی اسراف ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بخش رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، لیکن دیتے وقت یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی اوقات کتنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چیریٹی کرتا ہے اور کچھ چیریٹیبل مثلا ادارے ہیں، کچھ فاؤنڈیشن ہیں، وہ مثلا آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ تحریکیں چل رہی ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا ہمیں دینا ہے، تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری کمائی کتنی ہے، کیا ہے، اپنے نام و نمود کی خاطر بخشش کرتا ہے، دیتا ہے، ایک بڑا چیک کاٹ کے دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف متوجہ کرنا چاہے. اگر تو تم نیک کام کر رہے ہو، حلال کام کر رہے ہو، دوسروں کی خدمت کر رہے ہو، جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ تبذیر نہ ہونے پائے. یہاں پر اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا، اور فدق وہ زمین تھی، وہ باغ تھا جو آپ کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا. اور قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر کو جو چیز بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل ہو وہ پیغمبر کی اپنی ہے، پیغمبر جسے چاہیں اسے دے سکتے ہیں. اور اس آیت کے مصداق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. تفاسیر میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، خود طبری نے اور دوسرے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے، خاص طور پر جب اس طرح کا قافلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شام میں پہنچا تو مختلف مقامات پر امام سجاد علیہ السلام نے اس آیت سے، آئے ذوی القربا سے، وآت ذی القربیٰ حقہ سے استناد کیا، استدلال کیا، اور اس چیز کو بیان کیا کہ اس کے مصداق ہم ہی ہیں. اور اس وقت کے جب آپ کو خارجی کہا جا رہا تھا، دین سے باہر کہا جا رہا تھا، اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حاکم کے خلاف خروج کیا، تو آپ نے کہا ہم وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم ذوی القربیٰ کے مصداق ہیں.
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل.
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے.
بعض لوگوں نے اس آیت سے اس بات کا نتیجہ لیا ہے کہ یہ آیت خمس کے مسئلے کو بیان کر رہی ہے، اور بعض نے جانشین پیغمبر ہونے کو بیان کیا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین جب امام علی علیہ السلام کو بنایا تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ولایت کا آپ اعلان کیجیے، اور بعض نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر ولایت علی کے ساتھ ساتھ جو تبذیر کا مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہے، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آتذ القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ ولایت کا اعلان کرو تو تبذیر کا کیا مطلب ہے. تو اس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، تفاسیر روایتی میں، کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ غلو مت کرو ولایت امام علی علیہ السلام میں. لیکن بہرحال یہ جو بنیادی جو اس کی شان نزول مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی یہاں پر پہلو ہے وہ پیغام کا پہلو ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حقوق کو ادا کرے، اور یہ دین اور دین کے جتنے بھی دستورات ہیں جو احکام ہیں وہ سب فطرت سے ہم آہنگ ہیں. لہٰذا انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک انسان ڈوب رہا ہے تو انسان ڈوبتے ہوئے انسان کو بچائے گا. اچانک آپ دیکھیں کہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کچھ لوگ زخمی ہیں تو آپ خود بخود اس کی طرف بڑھیں گے بچانے کے لیے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. تو فطرت کے تقاضے کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے. تو اگر مالی طور پر کوئی انسان پریشان ہے تو یہ چیز بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان مالی طور پر اگر کچھ لوگوں کا سپورٹ کر سکتا ہے تو کرے. اور خاص طور پر قرآن کریم نے ایک نہج دی ہے یہاں پر کہ اگر تم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہو جو تمہارا فطری تقاضا ہے تو اس فطری تقاضے میں بھی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, اپنے قریبی ساتھیوں کو دیکھو. اور یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, روایتوں میں ہے کہ اگر انسان مدد کرنا چاہتا ہے کچھ مال کے ذریعے سے, کچھ پیسے کے ذریعے سے, تو سب سے پہلے دیکھے کہ اپنے والدین کو, والدین کے بعد اپنے مثلا چچا, ماموں, بھانجے, جو قریبی دوسرے رشتہ دار ہیں, اس کے بعد وہ باہر جائے. یعنی اگر غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے تو پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں دیکھو کہ تم سے جس کا قریبی تعلق ہے اس کی ضرورتوں کو تم نے کتنا پورا کیا ہے. اور انفاق میں اسی لیے اولویت ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ ہوں, اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہوں, اور اس کے بعد مسکین ہے, اور پھر ابن سبیل ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انفاق میں بھی رعایت اعتدال ضروری ہے, اور یہ چیز تمہارے پر واجب ہے کہ تم دوسروں کے حقوق کو ادا کرو. اور وہ اگر تم اس حقوق کے ادا کرنے میں اپنے اس دائرے سے نکل جاتے ہو جو دائرہ اعتدال ہے تو تم شیطان کے بھائی ہو. اخ الشیطان, جو کانو اخوان الشیاطین جو بیان کیا گیا ہے, ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, یہاں پر اخ کا مطلب شیطان کا بھائی ہونا ہی نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی عربی میں اخ ہمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ملازم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی لازمہ اس کا یہ ہے کہ تم شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. اگرچہ اگر یہ معنی بھی لیا جائے کہ تم شیطان کے بھائی ہو تب بھی صحیح ہے. یعنی وہ افراد کے جو اپنے انفاق کرنے میں, مال کو دینے میں, جو اپنا مال دے رہے ہیں اس میں بھی اگر اسراف کرتے ہیں تو قرآن کریم نے انہیں شیطان کا بھائی کہا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حد اعتدال پر رہیں اور ان چیزوں سے بچیں کہ جن میں پڑ جانے کی صورت میں ہم شیطان کے بھائی بن سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.